بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے عنقریب بیداری میں دیکھے گا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا، فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ، گویا کہ اس نے مجھے بیداری میں دیکھ لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، انہوں نے آگے بیان فرمائی، کسی اور نے سنی، انہوں نے آگے بیان فرمائی، کسی اور نے سنی، انہوں نے آگے بیان فرمائی، کسی اور نے سنی، اور چلتے چلتے یہ حدیث ہم تک پہنچی. تو روایت کرنے والے راویوں میں سے کسی راوی کو، کسی نریٹر کو شک ہو گیا کہ میرے استاد نے کیا کہا تھا. من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ لا یتمثل الشیطان بی کہا تھا، یا من رآنی فی المنام فکأنما رآنی فی الیقظۃ لا یتمثل الشیطان بی؟ یعنی بیچ میں یہ جو ایک جملہ ہے اس کے بارے میں راوی کو شک ہو گیا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں، ریئل لائف میں دیکھے گا. ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے گویا کہ مجھ ہی کو دیکھا، اور کسی کو نہیں دیکھا، مجھ ہی کو دیکھا ہے، اس کا خواب سچا ہے. تو دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، جسے خواب آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیدار ہو گیا خوشی کے ساتھ کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو ایک بات یہ ہے کہ اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان میری شکل اختیار کر کے، پریٹینڈ کر کے کہ میں رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے دماغ میں وسوسہ ڈال کر اسے یہ باور نہیں کرا سکتا کہ میں نبی ہوں. شیطان یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے اسے خوش ہونا چاہیے کہ اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے، اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. ایک تو یہ معنی، اور دوسرا یہ کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے ریئل لائف میں دیکھے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے، یا شاگردوں کے شاگردوں میں سے، یا آگے کسی کو شک ہو گیا کہ یہ فرمایا، یہ فرمایا. ہوتا ہے ایسا کہ سننے والے کو کبھی کبھی شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہا تھا یا یہ کہا تھا. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک شخص एक हजार बातें याद कर लेता है उसमें से एक बात में अगर शक हो जावे तो कोई हर्ज नहीं। और फिर ये हदीस का निजाम कुछ अजीब और गरीब है, एक चेन में किसी को शक हो जाता है तो दूसरी सौ चेन दूसरी होती है जिसमें शक नहीं होता, तो क्लियर हो जाता है कि भाई क्या कहा था। आप इस वक्त हमारी बात सुन रहे हैं तो आप में से एक शख्स ऐसा कहे कि सलीम ने ऐसा कहा था, दूसरा कहे कि ऐसा कहा था, तीसरा कहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा कहा था, चौथा कहे कि हां मैं भी ये दूसरे ओपिनियन के साथ, तीसरा कहे कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, दोनों बातें में से कोई एक है मुझे याद नहीं रहा। तो यहां दर्जनों आदमी बैठे हुए हैं, उसमें से नरेट करने वाले अगर 100 हो जाए 50 हो जाए तो उसको क्लीन करना साफ करना बहुत आसान है, और ये एक मुस्तकिल फन है, साइंस है, इस पर बहुत काम होता है, हुआ है और इंशाल्लाह कयामत तक होता रहेगा। अल्लाह ताला शानु हदीसों की हिफाजत करते हैं, और ऐसा हर हदीस में रिवायत करने वाले को शक नहीं पड़ता। अब यहां शुबहा जो हो गया रावी को कि ऐसा कहा या ऐसा कहा, उसकी वजह यह है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दो अलग अलग हदीसें हैं, अलग अलग मौके पर बयान फरमाई है, ये दोनों हदीसें हैं, ऐसा नहीं कि ये हदीस है या ये दोनों अलग अलग हदीसें हैं। एक हदीस में ये है कि जिस शख्स ने मुझे देखा उसने मुझे ही को देखा है, और दूसरी में यह है कि जिस शख्स ने मुझे देखा वो मुझे रियल लाइफ में देखेगा, ये दो अलग अलग हदीसें हैं। तो सुनने वाले को बाद में किसी वजह से शुबहा हो गया कि ये कहा था या ये कहा था, यानी उसके जहन में ऐसा था कि एक ही बात फरमाई थी मगर ये कहा था या ये कहा था, हो जाता है ऐसा। मगर दूसरे रावी रिवायत करते हैं हजरत अबू हुरैरा ही से, बाद सिर्फ वो रिवायत करते हैं कि जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही को देखा। उसमें तीन किस्म के अल्फाज मिलते हैं, मन रानी फिल मना में फइन्नहु रानी, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझ ही को देखा। शैतान मुझे इंपर्सनेट नहीं कर सकता, ख्वाब में आए शैतान और ये वसवसा डाले कि तू जिस चीज को देख रहा है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऐसा शैतान नहीं कर सकता। मन रानी फिल मना में फकद रअल हक, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक देखा, यानी मुझे ही को देखा। मन रानी फिल मनाम, जिसने मुझे ख्वाब में देखा फकअन्नमा रानी, गोया के उसने मुझे देखा, इट इज अज इफ ही हैज सीन मी। तो ये फकअन्नमा रानी के साथ फिल यकजत है कि उसने गोया के मुझे बेदारी में देखा, यानी इट इज अज इफ ही हैज सीन मी इन रियल लाइफ वाइल्स अवेक। अज इफ क्यों कहा, इससे कि नींद में देखने और रियल लाइफ में देखने में फर्क है। रियल लाइफ में कोई देखेगा तो सहाबी हो जाएगा, नींद में देखेगा तो सहाबी नहीं होगा। रियल लाइफ में देखेगा तो देखने में गलती नहीं होगी, और ख्वाब में देखेगा तो देखेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को। मगर हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आंख उसे नजर ना आए और बेदार होकर के कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ख्वाब में देखा मगर आंख एक ही थी। हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोता हुआ देखे तो बेदार होकर के ये कहे कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा मगर रो रहे थे, बहुत गम में थे। तो जन्नत में रो रहे हैं गम में है, ये क्या बात है। तो रियल लाइफ में रोते हुए देखता तो रोते हुए नजर आते, हंसते हुए देखता हंसते हुए नजर आते। रियल लाइफ में देखता और सुनता तो जो फरमाते उसमें गलती ना करता, मगर ख्वाब में हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाएं कि नमाज का एहतिमाम करो और उसको सुनाई दे उसकी अपनी कमजोरी की वजह से कि नमाज न पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। हो सकता है ऐसा, इसलिए ऐसा कहा कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा इट इज एज इफ, उसने मुझे एग्जैक्टली सेम नहीं है, फर्क है, ये फर्क बताने के लिए इट इज एज इफ कहा। यहां पर भी यही है कि जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा गोया के उसने मुझे बेदारी में देखा, इट इज एज इफ ही सो मी इन रियल लाइफ। इसमें क्या बताया जा रहा है इन तीनों हदीसों में, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही को देखा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक देखा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने गोया के मुझे देखा। इन तीनों हदीसों का खुलासा क्या है? इन तीनों हदीसों का खुलासा यह है कि जब कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि मैं उसे नजर आया तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसने मुझे ही को देखा है, मुझे ही को देखा है। क्यों? فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي سُورَتِي يَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي, اس لیے کہ شیطان میری صورت کو اختیار نہیں کر سکتا, ہو تو شیطان اور وہ وسوسہ ڈالے خواب میں دیکھنے والے کو کہ یہ محمد ہے, ایسا نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا, یہ ایسا نہیں کر سکتا۔ शैतान मेरी शक्ल में आ सकता है और ये वसवसा डाल सकता है कि ये सलीम है, शैतान हाफिज जी की शक्ल में आ सकता है और ये वसवसा डाल सकता है कि मैं हाफिज जी को दिखाना कि हाफिज जी को नहीं देख रहा है, ये झूठा ख्वाब है, हाफिज जी नहीं है मगर शैतान हाफिज जी बनकर आ गया। शैतान हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह बनकर आ सकता है, शैतान हजरत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बनकर आ सकता है। मुहक्किकीन ने यहां तक लिखा है कि शैतान ख्वाब देखने वाले के दिल दिमाग में यह वसवसा डाल सकता है कि तू अल्लाह को देख रहा है, होता शैतान है मगर यह वसवसा डाल सकता है कि तू अल्लाह को देख रहा है। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह वसवसा शैतान नहीं डाल सकता। उसकी दो वजह हैं, दो वजह हैं। वजह नंबर एक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुतजाद सिफात नहीं होती, मुतजाद सिफात का क्या मतलब कि खैर भी है शर भी है, ना खैर ही, खैर भी है शर भी है, नहीं खैर ही है आप में, खैर ही का मजहर आप, हिदायत भी और गुमराही भी, ना आम इंसान के अंदर ये हिदायत और गुमराही दोनों पहलू होते हैं, फिर वो इंसान मेहनत करता है मुजाहदा करता है और किसी तरह गुमराही को दबाता है मगर किसी न किसी मरहले पर कोई छोटा गुना बड़ा गुना जिंदगी में हो ही जाता है, यही तो फर्क है नबी में और गैर नबी में। तो गुमराही का कुछ ना कुछ पहलू होता है, नबी में एक ही पहलू होता है हिदायत का, दलालत का पहलू नहीं होता। तो नबी में दो सिफत नहीं है, एक ही सिफत, एक ही एंगल की चीजें, खैर हिदायत भलाई इल्म जहालत वहां नहीं होती। और शैतान में भी मुतजाद सिफत नहीं है, उसमें भी एक ही जिहत की सिफत है, इधर हिदायत ही हिदायत है वहां गुमराही ही गुमराही, यहां खैर ही खैर है वहां शर ही शर है। और अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु में मुतजाद सिफात हैं, दो टाइप की सिफात हैं, वो अपने बंदों को गुमराह भी करते हैं और अपने बंदों को हिदायत भी देते हैं, वहां हिदायत भी है गुमराही भी है। और जब एक शख्स दूसरे को इंपर्सनेट करता है तो किसी न किसी चीज में कॉमन होना जरूरी है तो कॉपी कर सके, इंपर्सनेट करने के लिए उस जैसा बनने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज कॉमन में चाहिए ना। तो अल्लाह ताला शानहु मुजिल भी है, आप गुमराह भी करते हैं, अल्लाह ताला हादी भी है, आप हिदायत भी देते हैं, तो देखो वहां हिदायत भी है गुमराही भी है। अल्लाह के नबी में सिर्फ हिदायत, शैतान में सिर्फ गुमराही, इन दोनों में आपस में कॉमन ग्राउंड बिल्कुल नहीं कि इंपर्सनेट कर सके, यहां थोड़ा बहुत है गुमराही, اللہ گمراہ نہیں ہے مگر گمراہ کرنے کی صفت ہے. ایک جواب تو یہ ہے, اور اس سے بہتر دوسرا جواب, دوسرا جواب یہ ہے کہ خالق ایک ہی ہے, خالق ایک ہی ہے, اور مخلوق خالق نہیں بن سکتی. یہ ایک بدیہی چیز ہے, ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے, خالق ایک ہی ہے, اور مخلوق میں سے کوئی خالق کسی بھی وقت بن نہیں سکتا. جبکہ نبی کے بارے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے, دوسرے نبی آنے والے ہیں, دوسرے چلے گئے تیسرے آنے والے ہیں, تیسرے چلے گئے چوتھے آنے والے ہیں, چوتھے چلے گئے پانچویں آنے والے ہیں, پانچویں چلے گئے چھٹے آنے والے ہیں. نبوت میں امکان ہے کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا آئے. نبی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں, خالق ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. جب خالق ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے تو کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں خالق ہوں, میں اللہ ہوں, وہ فوراً باطل ہو جاتا ہے, فوراً باطل. اس ذہن میں آ ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہمارے زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس ارشاد کے بعد کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, قرآن کے اس ارشاد کے بعد کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین, آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں, کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. کوئی ابھی لیسٹر میں بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو دو چار ایسے ضرور ملیں گے جو غور کریں گے کہ بھئی ہو سکتا ہے یا نہیں. اللہ کا کوئی دعویٰ کرے تو پوری دنیا کا ایک جاہل سے جاہل مسلمان بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ ہونے کا کوئی دعویٰ کرے تو, اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو, اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو لوگ غور کرتے ہیں, سوچتے ہیں. حالانکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حدیث نے بھی واضح طور پر اس حقیقت کا اعلان کر دیا. اب اگر دنیا میں کوئی ایسا کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اور کوئی شخص یہ دعویٰ سنے اور غور کرنے لگے کہ یہ نبی ہو سکتا ہے یا نہیں, اور اس سے پوچھے کہ دلیل پیش کرو اپنی نبوت کی, یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبوت کی پوسیبلٹی کو تسلیم کر لیا کہ پوسیبل ہے, امکان ہے, تبھی تو دلیل مانگ رہا ہے. ایک یہ بات ہے کہ اسے ذلیل کرنے کے لیے, جھوٹا بتلانے کے لیے آپ دلیل مانگے, سب کو, سب کے سامنے واضح کرنے کے لیے کہ چلو کچھ کر کے دکھا ہوا, وہ الگ بات ہے. مگر ایسا سمجھ کر کے بھائی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ذرا پوچھتے ہیں کہ اپنے نبوت کی کوئی دلیل پیش کرو. تو اتنا واضح ہے قرآن میں, حدیث میں, اس کے باوجود بھی جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو دنیا میں 8, 10, 5, 25 اس کے دعوے پر غور بھی کرتے ہیں اور چند دنوں کے لیے چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے امت کے لیے فتنہ بنایا ہے تو ان کے پیچھے چلنے والے درجنوں ہیں, اور سالہ سال سے ان کی نبوت کا جھوٹا سکہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. مگر آج تک 1400 سال گزر گئے, کسی نے اللہ کا دعویٰ کیا ہو اور کسی نے اسے قبول کیا ہو, یا کسی نے اس سے یہ کہا ہو کہ ذرا کچھ دلیل پیش کرو, ایسا نہیں, ایسا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بدی ہی چیز ہے, بالکل obvious کہ کوئی شخص اللہ نہیں ہو سکتا, خدا نہیں ہو سکتا, مگر نبی ہو سکتا ہے. تو چونکہ نبی ہو سکتا تھا اللہ کے نبی تک, اور بعد میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں کمزوری کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی بہت بڑے بزرگ ہیں اور ہم نے ان کو بہت سالوں سے دیکھا, یہ مسجد ہی میں بیٹھے رہتے ہیں, مراقبے میں بیٹھے رہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے, دیر از اے پاسبلٹی. تو لوگ اس چکر میں پڑ جاتے, چکر میں پڑ جاتے تو شیطان جو ہے وہ اللہ کے نبی کی شکل بنا کر خواب میں آ کر بہت لوگوں کو گمراہ کر سکتا تھا. تو اس دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ نے اصول بنا لیا کہ میری شکل کو تو شیطان اختیار کر سکتا ہے, اس لیے کہ میری شکل میں جب وہ آئے گا اور الٹی سیدھی باتیں بیان کرے گا کوئی نہیں مانے گا, مگر میرے نبی کی شکل میں آیا اور الٹی سیدھی باتیں بیان کی تو لوگ دھوکے میں پڑ سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے قانون ہی بنا دیا کہ میرے نبی کی شکل میں شیطان کبھی بھی میرے کسی بندے کے خواب میں آ کر میرے کسی بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہیں اور یہ اعجاز نبوی ہے. اسی لیے اللہ نے یہ دوسرا قانون بھی بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ ہونے کا دعویٰ کرے, غور سے سننا, اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ ایسے کرشمے دکھا سکتا ہے جو انسان نہیں کر سکتے, ایکسٹرا آرڈینری تھنگز وہ کر سکتا ہے اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو. مگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ کبھی بھی ایکسٹرا آرڈینری چیز نہیں بتا سکے گا. دجال اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ نہیں؟ کتنی ایکسٹرا آرڈینری چیزیں بتلائے گا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. مگر دنیا میں جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان میں سے کوئی بھی کوئی خرقے عادت چیز, کرامت یا معجزہ جیسی نہیں بتلا سکا, ایک بھی. کیا وجہ بھائی؟ اس لیے کہ کوئی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے اور اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے خرقے عادت چیز ہمیں بتلائے تو بھی انسانی عقل قبول ہی نہیں کرتی, ایک مسلمان قبول ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے ہوتے ہوئے دوسرا اللہ کہاں سے آ گیا. تو وہ الٹی سیدھی جتنی بھی چیزیں بتلائے وہ قبول نہیں کرے گا. اسی لیے ایک مومن آئے گا کہے گا کہ تو دجال ہے, کہ میں اگر قتل کر دوں اور دوبارہ زندہ کروں تو کہ پھر بھی تو دجال ہے. وہ قتل کرے گا, قتل کرنے کے بعد زندہ کرے گا اسے, کہا کہ اب تیری کیا رائے ہے؟ تو کہا پہلے سے زیادہ پختہ, اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو دجال ہی ہے. اور کوئی نبوت کا دعویٰ اگر کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ کسی کو قتل کر کے زندہ کرتا تو لوگ شک میں پڑ جاتے, دوسرا اللہ تو ہو ہی نہیں سکتا, تو زمین اوپر تلے بھی ہو جائے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں, کہ اٹس ناٹ پاسبل, یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے, ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے, کچھ گڑبڑ ہے. مگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور نبوت کا دعویٰ کر کے کچھ الٹی سیدھی چیزیں بتلا دے تو لوگ شک میں پڑ سکتے تھے, اور شک میں پڑ جاتے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے. اللہ نے اپنے بندوں پر رحم کیا کہ میرے نبی کی امت میں بہت ایسے دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے مگر ان میں سے کوئی بھی معجزہ یا کرامت جیسی چیز نہیں بتلا سکے گا, میں اسے کرنے ہی نہیں دوں گا. تو جس طرح خدائی کا دعویٰ کرنے والا معجزہ جیسی کوئی چیز بتلا سکتا ہے, اس لیے کہ اس کا یہ دعویٰ کہ میں اللہ ہوں یہ بدیہی البطلان ہے. مگر اگر کوئی انسان نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس میں لوگ شک میں پڑ سکتے ہیں, اس لیے وہ کبھی بھی معجزہ جیسی چیز نہیں دکھلا سکتا. اسی طرح خواب میں اللہ کی شکل میں آ کر کے کوئی کچھ الٹا سیدھا کہے تو آنکھ کھلنے کے بعد کہے گا کہ گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے, اللہ کیسے خواب میں ایسا اس شکل میں اس طرح آ سکتا ہے نا, گڑبڑ, اللہ ایسا تھوڑا کہہ سکتا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے کوئی تو اسے ہو سکتا ہے کہ یہ, اس لیے یہ دونوں چیزیں بند کر دی اللہ نے. تو پہلی بات یہ کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا, یا گویا مجھے دیکھا, مجھ ہی کو دیکھا. تو فاسق, فاجر, گنہگار کوئی بھی خواب میں دیکھے اور اٹھنے کے بعد اسے احساس ہو کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا, اس کا خواب سچا, یہ شیطانی خواب نہیں ہو سکتا. یہ ادغاس و احلام نہیں ہو سکتا کہ پورا دن بیٹھ کر سوچتا رہا تھا کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھ لوں, میں اللہ کے نبی کو دیکھ لوں, میں اللہ کے نبی کو دیکھ لوں. یہ اس کے خیال کی جو شبیہ تھی وہ سامنے آئی نا. نبی کو دیکھا تو سمجھو کہ نبی ہی کو دیکھا. اس کے بعد پھر علماء کی دو رائے ہیں. ایک رائے ہے کہ نہ, جو شخص خواب میں نبی کو دیکھے اور اس شکل میں دیکھے جو شکل حدیثوں میں مذکور ہے تو اس نے نبی کو دیکھا. مگر وہ خواب میں دیکھے کہ میں نبی کو دیکھ رہا ہوں اور پھر بیدار ہوا اور اس سے پوچھا گیا کہ بھئی بال کیسے تھے, تو حدیث میں جیسے بال تھے ویسے نہیں, داڑھی کیسی تھی حدیث میں جیسی داڑھی تھی ویسی نہیں, آنکھیں کیسی تھی حدیث میں جیسی آنکھیں ویسی نہیں, تو کیا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا خیال آئے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ شکل جو دیکھی تھی وہ سیمیلر ہو حدیث کی شکل سے, تو کہا جائے گا کہ ہاں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی یہی رائے تھی. آپ رئیس المعبرین ہیں, تعبیر دینے میں اللہ نے آپ کو بہت اونچا ملکہ عطا فرمایا تھا. بعض حضرات نے ان کو لقب دیا یوسف ہذہ الامہ, اس امت کے یوسف علیہ السلام. بہت اونچا ملکہ خواب کی تعبیر میں حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے دیا تھا. تو ان کے پاس جب کوئی آتا تھا خواب لے کر کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, تو پوچھتے تھے کہ شکل و صورت بیان کرو. اب وہ شکل و صورت بیان کرتا تھا, ہر شخص نے تو شمائل میں پڑھا ہوا نہیں ہوتا اور ہر شخص جھوٹا بھی نہیں ہوتا. جو خواب میں دیکھا وہ بیان کرتا تھا کہ بال ایسے تھے, داڑھی ایسی تھی, آنکھیں ایسی تھی, ناک ایسی تھی, کان ایسے تھے, ہونٹ ایسے تھے. تو اگر اس نے جو حلیہ دیکھا اور جو شکل دیکھی وہ حدیث کے حلیے سے ملتی جلتی نہیں ہوتی تھی, تو امام محمد ابن سیرین فرماتے تھے کہ بھاگو یہاں سے, تم نے اور کوئی چیز دیکھی ہے. اب بہت سے لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے گزشتہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, مگر جب میں بیدار ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر شکل و صورت تھی شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمتہ اللہ علیہ جیسی. تو یہ جو جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ وہی خواب معتبر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں دیکھا ہو, وہ یہ کہیں گے کہ نہیں پھر اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا, کوئی اور چیز دیکھی. مگر علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ایک اور جماعت بھی ہے ان کے ساتھ, ادھر بھی جماعت ہے ادھر بھی, علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, جو شکل بھی دیکھے, جو شکل بھی دیکھے, بوڑھی شکل دیکھے, جوان شکل دیکھے, خوبصورت شکل دیکھے, بدصورت شکل دیکھے, گوری شکل دیکھے, کالی شکل دیکھے, جو بھی شکل دیکھے, روتے ہوئے دیکھے, ہنستے ہوئے دیکھے, عذاب میں دیکھے, جنت میں دیکھے, جبے میں دیکھے, پینٹ شرٹ میں دیکھے, داڑھی کے ساتھ دیکھے, داڑھی منڈے ہوئے ہونے کی حالت میں دیکھے, مگر خیال یہ ہو کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے اللہ کے نبی ہی کو دیکھا. اور یہ جو شکل و صورت حدیث کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہے, وہ دیکھنے والے کی آنکھ کی کمزوری ہے, آنکھ کی کمزوری. جتنی گناہوں والی زندگی ہوگی اتنی ہی اس کی خواب کی دنیا میں چیزوں کو دیکھنے کی آنکھ کمزور ہوگی. تو دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر بالکل کلین شیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر پینٹ شرٹ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مگر سینما میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فرما رہے ہیں کہ آج سے نماز معاف مت پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرما رہے ہیں کہ شراب پی، بیدار ہوا، بیدار ہوا تو امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اور ان کی جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ خواب سچا نہیں ہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب سچا ہے مگر دیکھنے والے کی آنکھ کمزور تھی اس لیے پکچر صحیح نہیں دیکھ سکا. گویا خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح شکل میں نہ دیکھنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ دیکھنے والے کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دین پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں اگر کالے گلاسز ابھی پہن لوں اور میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ دیوار کالی ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں دیوار تو سفید ہی ہے مگر آپ کو دیکھنے میں غلطی ہو رہی ہے. میں پیلے گوگلز پہن لوں تو مجھے دیوار پیلی نظر آئے گی، سبز اور گرین گوگلز پہن لوں تو مجھے گرین نظر آئے گی. تو دیوار تو تینوں صورتوں میں سفید ہی ہے مگر چونکہ آنکھوں کے اوپر جو عینک لگی ہوئی ہے اس کا کلر دوسرا ہے اس لیے مجھے غلط نظر آ رہا ہے. تو فسق و فجور گناہوں کی وجہ سے جو آنکھ پر غبار چھا گیا ہے اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اوجھل ہو جاتی ہے. ایک شخص نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اشرب الخمر، شراب پی لے، شراب پی لے. اس سے بڑی فکر ہوئی بیدار ہوا تو کہ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے وہ انہی کو دیکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شراب پینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ شراب پی لو. یہ معبرین کے پاس گیا مگر کوئی صحیح اطمینان بخش بات نہیں کر سکا. اس زمانے میں ایک بہت بڑے محدث تھے اور عالم با عمل بزرگ تھے، محمد ابن عورات رحمہ اللہ تعالی. ان کے پاس بھی گیا کہ حضرت خواب دیکھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، بہت مبارک ہو، بالکل جو کچھ دیکھا ٹھیک ہی، ہاں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھتا ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شراب پینے کا حکم کیا. تو کہا کہ نہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم کچھ اور کیا مگر کان نے کام نہیں کیا، کوئی کچرا آ گیا بیچ میں کسی غلطی کا. تو جیسے آنکھ دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہے کان بھی سننے میں غلطی کر سکتا ہے، تو تھوڑا عربی میں بہت فرق ہے، بہت کم فرق ہے شراب پی لے اور شراب مت پی میں. اشرب الخمر، شراب پی لے، لا تشرب الخمر، شراب مت پی. تو کہا آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لا تشرب الخمر، شراب مت پینا، مگر سننے میں ذرا گڑبڑ ہو گئی اور تم نے اشرب الخمر سمجھ لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص بھی خواب میں دیکھتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھتا ہے، اور اس میں اسے جو کمی نظر آتی ہے صورت پاک میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا عکس ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، میرا عکس. ایک شیخ تھے، ان کے پاس ان کا مرید گیا اور مرید نے جا کر کہا کہ حضرت جب بھی آپ کی صحبت میں آتا ہوں اور آپ کے چہرے پہ نظر ڈالتا ہوں تو آپ کا چہرہ غائب ہو جاتا ہے اور خنزیر کا چہرہ نظر آتا ہے، خنزیر کا. کہا کوئی بات نہیں، آپ عمل کرتے چلے جاؤ، हमने जो अज़कार दिए हैं, जो अवराद दिए हैं, उन्हें पढ़ते जाओ, मामूलात और आमाल का मुजाहदा करते जाओ, और यहां सोहबत में आते रहो, और हाल में कुछ तगैयुर आए तो बतलाना। इस राह में तो आंख बंद करके मानना पड़ता है। अब अगर वो देखता कि जिस शेख को मैं शेख समझ रहा हूं उसका तो चेहरा खिंजीर जैसा मुझे नजर आ रहा है, और भाग जाता, शेख ने समझाया नहीं, बतलाया नहीं, ताकि काम करते रहो, फिक्र मत करो। तगैयुर आए हाल में तो मुझे बतलाना। हाल में तगैयुर आया, उसने कहा कि हजरत अब शक्ल बदल गई है, जब मैं आपको देखता हूं तो खिंजीर की शक्ल नहीं, अब मुझे कुत्ते की शक्ल नजर आती है। तो शेख ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, आप काम में लगे रहिए, लगे रहिए काम में। कुछ हफ्ते और गुजरे, उसने कहा कि हालत में तगैयुर यह हुआ है कि अब मैं आपको देखता हूं तो मुझे बंदर की शक्ल नजर आती है। कल लगे रहिए काम करो, शेख के लिए अकीदत होनी चाहिए। एक वक्त आया, उसने कहा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं जब आपकी मजलिस में आता हूं और आपको देखता हूं तो मुझे आप ही नजर आते हैं। जगह अल्हम्दुलिल्लाह, सुलूक तुम्हारा मुकम्मल हो गया, सुलूक तुम्हारा मुकम्मल हो गया। कहा कि जब तुम मुझे देखते थे और तुम्हें मेरे चेहरे में खिंजीर की शक्ल नजर आती थी, वो मेरी शक्ल नहीं, वो तुम्हारी शक्ल थी। शेख का चेहरा एक आईना था तुम्हारे लिए, तुम्हें अपनी शक्ल नजर आती थी। तो वो जो बहुत सारे रजाइल थे दिल में, बहुत सारी बुराइयां खिंजीरों वाली, वो आपको नजर आती थी। फिर जरा तरक्की हुई और कुछ रजाइल दूर हुए तो कुत्तों के रजाइल बाकी रह गए, तो वो फिर नजर आया। और फिर तरक्की हुई तो दो चार बंदरों वाली शिकायतें रह गई, तो कहा वो फिर नजर आई। और ऐसा होते होते अब तुम कामिल इंसान हो गए, जानवरों वाली सारी बुराइयां निकल गई। तो अब जब तुम मुझे देखते हैं तो तुम्हें इंसान नजर आता है। तो जब एक मुरीद अपने शेख के चेहरे के आईने में अपनी असली सूरत देखता है, यह करामत अगर जाहिर हो सकती है, तो ख्वाब में पीरों के पीर, नबियों के भी नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के आईने में अपनी शक्ल देख ले तो इसमें क्या बईद है। वो अपनी शक्ल देखता है, उसमें तंबी उसको होती है, उसे गौर करने की जरूरत है। उसे अगर यह कहा जाए कि नमाज मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, तो यह समझे कि मुझे नमाज मत पढ़ो मुझे क्यों कहा गया, इसलिए कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मुझे देखे कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं। तो एक हिस्सा तो हदीस का यह है कि जिस शख्स ने ख्वाब में मुझे देखा, मुझ ही को देखा। उलमा की एक जमात यह कहती है कि ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का ख्याल आए और शक्लो सूरत भी हदीस वाली है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वरना नहीं। और अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उलमा फरमाते हैं कि नहीं, ख्वाब में जो शक्ल भी देखे मगर ख्याल ही आए कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूं, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को देखा। अब जो दूसरी चीजें उसे नजर आ रही हैं उस पर गौर करे बेदार होकर, उलमा के पास जाए, मुआब्बिरीन को बतलाए कि भाई मैंने ये देखा, उसमें मुझे क्या पैगाम है। और दूसरी हदीस जो है कि जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा वो मुझे बेदारी में देखेगा, ये दूसरी हदीस है। इसका क्या माना, ये मुख्तसर है। इसका माना ये कि जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा वो मुझे बेदारी में देखेगा, इसके दो मतलब हैं। उलमा की एक जमात ये कहती है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के साथ खास है। मदीना मुनव्वरा में आप ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा, यानी ऐसा शख्स
جو یمن میں رہتا ہے، جو مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، جو شام میں رہتا ہے، کسی اور جگہ رہتا ہے، مدینہ منورہ ہجرت کر کے آیا نہیں ہے اور میرا امتی ہے، ایمان قبول کر چکا ہے، وہ خواب میں مجھے دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ اسے ہجرت کی توفیق عطا فرمائیں گے، اس کے لیے ہجرت کو آسان فرمائیں گے، اور وہ مدینہ منورہ آ کر مجھ سے ملاقات کرے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص، جس نے مجھے خواب میں دیکھا میرے زمانے میں، تو اللہ اسے ہجرت کی سعادت عطا فرمائیں گے، اور میرے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وہ مدینہ آئے گا اور مجھے دیکھے گا. اور دوسرا معنی، میرے زمانے میں یا میرے زمانے کے بعد قیامت تک جو مسلمان بھی مجھے خواب میں دیکھتا ہے، وہ مجھے ریل لائف میں قیامت کے دن حوض کوثر پر دیکھے گا. اللہ ہم سب کو یہ نعمت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے میری آنکھوں کو بھی، آپ کی آنکھوں کو بھی، ہمارے سب متعلقین کی آنکھوں کو مشرف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہماری تمام تر نالائکیوں اور تمام تر نااہلیتوں اور ہمارے تمام غیر استحقاق کے باوجود قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پلائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا، تو دنیا میں خواب میں مجھے دیکھ لیا، تو یہ اس کے لیے بشارت ہے اس بات کی کہ اللہ اسے حسن خاتمہ نصیب فرمائیں گے، اور وہ قیامت کے دن مجھے بیداری میں ریئل لائف میں دیکھے گا، حوض کوثر پر میں اسے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، میں اس کے لیے سفارش کروں گا، اور وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالی شانہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے. اب بہت سے لوگ جو ہیں ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، وہ محبت ہی کیا ہے کہ جو یہ شوق بھی دل میں پیدا نہ کر سکے کہ کاش کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیتا. اور پھر اس کے لیے علماء نے اپنے تجربات سے کچھ وظائف بتلائے ہیں، ان وظائف کو پڑھتے بھی ہیں کہ بھئی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. بہت اچھی بات ہے، منع نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے ان سب چیزوں کا، مگر میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اور آخرت میں قیامت کے دن زیارت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے بچو، انہوں نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو کرو، زیادہ سے زیادہ ان کی سنتوں کی پابندی کرو، اور ان پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو. یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے. اگر کسی کو ان چار کاموں کو کرنے کے بعد بھی دنیا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، تو قیامت کے دن قبر سے اٹھتے ہی ضرور ہوگی، اور اصل زیارت وہی ہے. چار کام صرف کرنے کے ہیں، چار کام. التحلی بالآداب النبویہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کرو. سنتیں جتنی زیادہ ہو سکے، سنتیں آپ کا طریقہ، سنتیں. یہ مت سمجھو کہ صرف مستحب ہے، نیسسری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، نہیں. میرے نبی نے یہ کام کیا ہے، میرے نبی نے یہ کام کیا ہے، میرے نبی نے یہ کام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بزرگ تھے، ان کے دانت گرتے گرتے صرف آخر میں ایک دانت رہ گیا تھا، ایک دانت، مگر پھر بھی مسواک کا وہ اہتمام کرتے تھے، ایک دانت پر بھی ہوں، اور ذرا مسوڑوں پر پھیر لیتے تھے، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا، زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا، فرق کیا پڑ گیا دنیاوی اعتبار سے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے اعتبار سے بہت فرق, بہت فرق, بہت فرق. ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا اتنی ہی بلندی پہ آیا جتنی بلندی پہ گیا ہے, اور زمین پہ بیٹھنے والا عرش تک پہنچ جاتا ہے, عرش تک. یہ ایک سنت اسے عرش تک لے جاتی ہے, عرش کی بلندیوں تک لے جاتی ہے. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. التحلی بالآداب النبویہ نمبر ایک, سنتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرو. نمبر دو, والتوکی عما یکرہہ وینہا, اور بچو ان چیزوں سے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے. آپ فرماتے کہ نہیں یہ بری چیز ہے, غلط چیز ہے, نہیں یہ نہیں کرنے کی, یہ غلط چیز, بری چیز. میوزک بری چیز ہے, گانا بجانا برا, مرد و عورتوں کا بے پردگی کے ساتھ ملنا برا, فضول خرچی بری, بے پردگی بری. یہ جن چیزوں سے آپ منع فرمائیں, ناپسند کریں, ان سے بچنا. تو سنتوں سے زندگی کو, سنتوں سے گھر کو, سنتوں سے معاشرت کو مزین کرنا, اڈون کرنا. اور جن چیزوں سے محبوب ناراض ہوتا ہے ان چیزوں سے بچنا, ان چیزوں سے بچنا. کسی لڑکی سے محبت ہو جائے, اس سے شادی ہو جائے, کیا حیثیت اس کی, ایک لڑکی ایک عورت. مگر محبت ہو تو جو چیز اس کو پسند ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جس چیز سے اس کو نفرت ہوتی ہے اس سے تو کوسوں دور رہتے ہیں. تو کیا ان کی محبت کے کچھ تقاضے نہیں ہیں؟ ارادہ کرو میرے بھائیو, آج ارادہ کرو, سب انشاءاللہ کہو. گھروں میں جو سن رہی ہیں میری مائیں بہنیں, آپ بھی ارادہ کرو, پکا ارادہ کرو. کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والی چیزوں کو کرنا ہے, اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے بچنا ہے. سوچو تو صحیح کہ ہم گناہ کرتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوگی, کتنی تکلیف ہوگی. مولانا بہت شریف آدمی ہے, اسماعیل چاچا بہت شریف آدمی ہے, حافظ جی بہت شریف آدمی ہے, حاجی صاحب بہت شریف آدمی ہے, یہ چند حضرات کا میں نے نام ذکر کیا, یہ شریف لوگ, بہت شریف. پورا لیسٹر جانتا ہے کہ یہ شریف لوگ ہے, زندگی یہاں گزر گئی, کم سے کم اکیڈمی کے احاطے کے تک تو سب کو اطمینان ہے کہ یہ شریف لوگ ہیں, بہت شریف. مگر ان کی اولاد میں سے کوئی شرافت سے ہٹ کر غلطی کرے, چوری کر لے, زنا میں پکڑا جائے, اللہ سب کی حفاظت کرے, ان کی اولاد کی بھی, ہماری حفاظت کی بھی, اور پکڑ کر کے اسے لایا جائے ان کے سامنے, تو قصور ان کا نہیں. سب کہتے ہیں کہ آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں, آپ کیوں غم کرتے ہیں, آپ کیوں روتے ہیں, آپ کیوں معافی مانگتے ہیں, آپ نے کوئی قصور تھوڑا ہی کیا ہے. سب کہیں گے, پوری دنیا ان کو کہے گی, مگر یہ کتنے غم میں ڈوب جائیں گے, کتنے غم میں ڈوب جائیں گے. مولانا کو کتنا غم ہوگا, اور غم کیا ایک دن کے لیے, نہیں ہفتوں مہینوں رہے گا وہ غم. تو قیامت کے دن 1,24,000 انبیاء کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روحانی اولاد سلیم, یہ روحانی اولاد, یہ روحانی اولاد, یہ روحانی اولاد, یہ روحانی, ہم روحانی اولاد, ہمیں کھڑا کیا جائے گا 1,24,000 انبیاء کے سامنے جن کی آپ سردار ہیں, سردار, اور یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ کی اولاد, حساب کتاب ہوگا. کتنی شرمندگی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے توبہ کرو میرے بھائیو, توبہ کرو. اللہ مجھے بھی توفیق دے, سب سے زیادہ محتاج میں ہوں, سب سے زیادہ محتاج میں ہوں. آلودگیوں میں زندگی گزر رہی ہے, بولتا اسی لیے ہوں کہ بولنے سے کچھ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرماوے. ہمیں شرم آئے نہ آئے, ان کو کتنی شرم آئے گی. اسی لیے علامہ اقبال نے مرنے سے پہلے فارسی میں دو شعر کہے تھے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ, اے اللہ, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کہ تو دونوں عالم سے بے نیاز ہے، تجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں مگر میں محتاج ہی محتاج ہوں. علامہ اقبال کی اشعار ہے کہ تو بے نیاز ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، دو عالم سے تو بے نیاز مگر میں فقیر اور محتاج ضرورت مند. اس لیے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا حساب مت لینا، اس لیے کہ اگر تو نے میرا حساب لے لیا تو نہ میں اعمال سیاہیوں سے بھرا ہوا ہے، نہیں بچ سکوں گا. اور دوسرے شعر میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، لیکن اگر تو ضروری ہی سمجھے کہ نہیں اقبال کا حساب لینا ہی ہے، اگر تو ضرور، میں معافی چاہتا ہوں کہ حساب مت لینا حساب، لیکن اگر تو ضروری ہی سمجھے کہ حساب لینا ہی ہے تو میرے محبوب کے سامنے حساب مت لینا، اس لیے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے شرمندگی سے ان کا سر جھک جائے، وہ اتنے اونچے تھے، میرے گناہوں کی وجہ سے شرمندگی سے ان کا سر جھک جائے، ان کے سامنے میرا حساب مت لینا. اور پھر دوسری امتوں کے سامنے، دوسرے انسانوں کے سامنے ہمارا کیا حال ہوگا؟ میں اپنے شیخ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ فراغت کے بعد وہاں کیپ ٹاؤن میں مسلمانوں اور قادیانیوں کا ایک تاریخی مقدمہ چلا تھا، اس میں بزرگوں کے حکم سے پہنچا تھا. تو شام کے وقت عصر کی نماز کے بعد مختلف مسجدوں میں بیانات ہوتے تھے، تو ایک دن حضرت کا بیان تھا، تو اس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ وہ ایک حدیث ہے، حدیث تو ضعیف ہے مگر بہرحال حدیث ہے. حضرت نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ بھائی ایک حدیث ہے، ہے تو ضعیف مگر بہرحال حدیث ہے. کہتے ہیں کہ وہ حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے اور اللہ تعالی شانہ سے عرض کریں گے کہ اے اللہ، میری امت کا حساب آپ سب کے سامنے مت لیجیے، مت لیجیے، میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیجیے، میں میری امت کا حساب لوں گا. قیامت کے دن آپ فرمائیں گے، عرض کریں گے، میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیجیے، میں حساب لوں گا ان کا. اور انصاف کے ساتھ، رحمت کا غلبہ نہیں ہوگا، جسے جہنم میں جانا ہے جہنم میں بھیج دوں گا، جسے جنت میں جانا ہے جنت بھیج دوں گا، انصاف اصول آپ کے جو ہیں، مگر آپ حساب نہ لیجئے اور کسی اور کے سامنے بھی حساب مت کروائیے. اس لیے کہ شریف لوگ جانتے ہیں کہ شرمندگی کتنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالی شانہ پوچھیں گے کہ میرے محبوب تو حساب کیوں لینا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ اللہ، میں چاہتا ہوں کہ بحیثیت باپ کے میرے بیٹوں کی برائیاں میرے سامنے ہی ظاہر ہوں اور کسی کے سامنے ظاہر ہوں، وہ کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. تو اللہ تعالی شانہ جواب میں ارشاد فرمائیں گے کہ میرے محبوب، یہ تیرے روحانی بیٹے ہیں، تجھے ان کی فکر ہے، تجھے ان سے محبت ہے، تو میرا محبوب ہے، تیری محبت کی وجہ سے تیرے یہ روحانی بیٹے بھی میرے محبوب، اس لیے میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج ان کو تیرے سامنے بھی ذلیل نہیں کروں گا، میں خود ہی پرائیویٹلی ان میں سے ہر ایک کا حساب لوں گا، تجھے بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شفقت اور ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے ساتھ یہ سارے اچھے اچھے معاملات کرتے ہیں. تو میرے بھائیو، ایسا کام ہم یہ مت سوچو کہ یہ گناہ ہے، ایسا سوچو کہ اس کام کو کرنے سے میرے نبی کو تکلیف ہوگی، اس کام کو کرنے سے میرے نبی کے روح کو تکلیف ہوگی، میرے نبی کے روح کو تکلیف ہوگی. ہمیں اپنے استاد سے تعلق ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، میرے استاد کا دل ٹوٹے گا، نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، میرے شیخ کو ایذا پہنچے گی، نہ میں یہ نہیں کر سکتا، میرے والدین کو تکلیف پہنچے گی، نہیں میں نہیں کر سکتا، فلاں کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں اسے تکلیف ہوگی. ہم میرے بھائیو ہمارے سب سے بڑے محسن کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، صبح سے شام گناہ کر کر کے بس گناہ سے باز آنے کا ارادہ کرو, پکا ارادہ کہ گناہوں سے باز آنا, گناہوں کو چھوڑ دے. تو اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ کرنا ہے, ان چیزوں سے پاک کرنا ہے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں, جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے. پر نمبر تین جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کرنا ہے, وہ تو اس میں آ ہی گیا. اس لیے کہ جو کام فرض ہیں ان کو چھوڑنے سے ہمیں روکا ہے آپ نے, جو کام فرض ہیں ان کو چھوڑیں گے تو یہ تیسری چیز. اور چوتھی چیز درود پاک خوب پڑھنا ہے, درود پاک. یہ کام اگر کر لیے میرے بھائیو تو اللہ تعالی شانہ ضرور زیارت نصیب کریں گے, ضرور زیارت نصیب کریں گے. اور اگر دنیا میں نہیں ہوئی کسی وجہ سے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قبر سے اٹھتے ہی عرش کے سائے کے نیچے زیارت بھی نصیب کریں گے اور آپ کے ہاتھ مبارک سے پانی بھی پلائیں گے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دونوں جہان میں خوشیوں کے ساتھ عطا فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شانہ انہی کے ساتھ حشر فرماوے, ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلائے, ان کی شفاعت سے جنت الفردوس میں ان کی رفاقت میں جگہ عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے جو ایام گزر گئے ہیں ان میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرمائے, اور جو نیک اعمال ہیں قبول فرما لیں, اور کوئی ٹوٹی پھوٹی ایسی نیکی ہے جسے درست کر کے قبول کیا جا سکتا ہے تو اللہ درست کر کے قبول فرما لے. اور اللہ تعالیٰ شانہ یہ جو مغفرت کی آخری گھڑیاں اب رہ گئی ہیں مغفرت کے عشرے کی, اللہ تعالیٰ ان آخری گھڑیوں میں ہم سب کو مغفرت کی بارش سے دھو ڈالے. اور اللہ تعالیٰ شانہ آگے جو اتقم من النار جہنم سے خلاصی کا اشر آ رہا ہے اس کو ہم سب کے لیے بہت مبارک بنائے, اللہ تعالیٰ اس سے بہت مستفید فرمائے. اور دور دور سے دنیا کے مختلف ملکوں سے اور انگلینڈ کے مختلف شہروں سے بہت سارے حضرات ماشاءاللہ آ بھی گئے ہیں, اور مزید آج شام تک پہنچیں گے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ایروپلین میں ہیں اور ایسی کشمکش میں ہے کہ بالکل شاید مغرب کی اذان سے پہلے ہی پہنچ پائیں, ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان کو سنت اعتکاف نصیب فرما دے, سنت اعتکاف ان کو نصیب فرما دے, یہاں عافیت کے ساتھ جلدی سے جلدی پہنچا دے, فلائٹ بھی ان کی جلدی آ جائے, امیگریشن سے بھی جلدی نکل آئے, اور اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے وہ ٹرافک سے بھی ان کو بچائے, اور عافیت کے ساتھ یہاں مسجد کے اندر مغرب سے پہلے داخل کر دے. اور اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرمائے, برکتوں سے مالا مال کرے, ہمیں اپنی محبت اپنی رضا عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ پوری زندگی اسی طرح دین کی خاطر جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. وہ ہمارے ایوب بھائی وانیہ کا بیٹا جوان بالکل موت حیات کی کشمکش میں ہے, اس کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اسے صحت عطا فرماوے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمر طویل کے صحت اور عافیت کے ساتھ فیصلے فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو, ان کی بیوی کو, ان کی بہنوں کو, اور باقی جو دیگر حضرات اس سے متاثر ہوئے سب کو صبر عطا فرماوے, ہمت عطا فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شانہ اس حادثے کو ان سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو امید رکھتے ہیں, جن کا حق بنتا ہے, تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خیر خواہ ہیں, ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, محبین, محسنین, ہمارے سب کے متعلقین, اللہ ان سب کی دینی مرادیں پوری فرمائے, اور ہم نے جو کچھ اپنے لیے مانگا اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ چیزیں عطا فرمائے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر ہم سب کو اور پوری امت کو عطا فرمائے, ہر شر سے بچائے, اور فلسطین, سیریا وغیرہ میں, دوسرے ملکوں میں ہمارے مسلمان بھائی, مسلمان بہنیں جو مظلومیت سے دو چار ہو رہے ہیں, ان کے لیے بھی دل لگا کر اگر ہو سکے تو دو دو رکعت پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان کے حال پہ رحم فرمائے, اور مسلمانوں کی ذلت کے یہ دن جلدی ختم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ شعور عطا فرمائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے انہی کے برے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور انہیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. کتاب اللہ, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ جتنے ممالک اسلامیہ ہیں وہاں سکون اور امن کی فضائیں قائم فرما کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق سب کو
زندگی گزارنے والا بنائے اور اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پر بھی اللہ امن کو بہت عام فرمائے, نفرت کی فضاؤں کو ختم فرمائے, اور پورے عالم میں اللہ تعالیٰ امن کو عام فرماوے, ظلم کا خاتمہ فرمائے, ظالمین کا خاتمہ فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.